بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين امام کی ظہور کی دعا الہی عظم البلاء وبرہ الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر او هو اقرب سمي الك يا محمد يا اکفیانی فیلکما کافیا وانصرانی فیلکما ناصرا یا مولانا یا صاحب زمان Yeah. لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وفضل الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آوازِ بلند صلوات پڑھے محمد. رب عالمین اب مومنین کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے، اور جس مقصد سے اس فرش عزا پر موجود ہیں اس مقصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. جس طرح ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا نے انسان کی خلقت کا مقصد اگر بنایا تو ہدایت بنایا، اور یہ ہدایت اگر انسان کو ملے گی تو کسی نہ کسی ہادی کے ذریعے سے ملے گی. دنیا میں بھی اگر آپ کو پڑھنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، جب تک بچہ اسکول میں نہیں جائے گا تب تک وہ بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ پائے گا. اسی طرح اگر علم دین کو حاصل کرنا ہے، اگر معرفت کو حاصل کرنا ہے، جب تک در علی پر نہیں جاؤ گے تب تک نہ ہدایت ملے گی نہ نجات ملے گی. اور ہم نے کہا کہ ہدایت کی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ انسان کے مال کو پاک ہونا ہے. جب تک مال پاک نہیں، کیونکہ یہ مال آپ کی شکم میں جا رہا ہے، آپ کے پیٹ سے یہ گوشت میں تبدیل ہو رہا ہے، گوشت کے بعد خون میں تبدیل ہو رہا ہے، کہ جب تک یہ مال پاک نہیں ہوگا تب تک مجلس میں مزہ نہیں آئے گا، عبادت میں مزہ نہیں آئے گا. فرماتے ہیں جناب زہرا نے اللہ کی راہ میں 10 روٹیاں دی. بی بی نے اللہ کی راہ میں 10 روٹیاں دی. خدا نے ایک آیت نہیں، 2 آیتیں نہیں، پورا سورہ دہر نازل کر دیا. کہا لوگ زہرا کی روٹیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن خدا روٹیوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، روٹی پکانے والی کو دیکھ رہا تھا. کہ پکانے والی کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شان کیا ہے. کہ لوگ اس روٹیوں کو دیکھ رہے تھے لیکن خدا دیکھ رہا تھا یہ آٹا کس نے لایا ہے، کس زمین پہ اگا ہے، کس محنت سے لایا گیا ہے. خدا علی کی محنت کو دیکھ رہے تھے، زہرا کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے، تبھی خدا نے پورا سورہ نازل کر دیا. لیکن بہت ساروں نے کوشش کی، کہتے ہیں دیگوں کی دیگیں خیرات خدا میں دے دی لیکن خدا نے ایک آیت بھی ان کی شان میں نازل نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ خلوص نہیں تھا. جب نیتوں میں خلوص ہوتا ہے تو خدا انسان کے فضل میں، انسان کے کرم میں آیتیں بھی نازل کرتا ہے. کہ آواز آئی عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندو، اے میرے بندے، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. کیا مراد اپنے جیسا؟ کہ جو صفت میرے وجود میں ہے رحمانیت کی صفت ہے، جو صفت میرے وجود میں ہے رزاقیت کی صفت ہے. تم سخی بن جاؤ گے، تم رحیم بن جاؤ گے، تم کریم بن جاؤ گے. آج جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کی صفات کے مظہر ہے، کہ مولا فرماتے ہیں بنا عبد اللہ، ہم نے عبادت کی، ہماری عبادت کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادت کرنا شروع کر دی، ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر ملائکہ نے سجدے کرنا شروع کر دیے. مولا فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو خدا کی عبادت کرنے والا بھی نہ ہوتا. ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا، ہمارے ذریعے سے اللہ کی اطاعت ہوئی، ہمارے ذریعے سے لوگوں کے درمیان اللہ کی معرفت ملی. تو آپ نے دیکھا اگر ان کے در پر آئیں گے، اگر وہ علم حاصل کریں گے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے، کسی غیر کے در پہ نہیں جائیں گے، تو وہی ملے گا جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. سب آپ پڑھے محمد. ایک بار دیگر صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں یہ مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت انسان کو در اہل بیت سے دور کر دیتی ہے. جس کے دل میں دنیا کی محبت آتی ہے اس کے دل سے نور ولایت نکل جاتا ہے. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا واقعہ اور بدترین واقعہ، واقعہ فدق، یہ کیوں پیش آیا؟ مولانا کہا کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، ان کے دلوں میں مال کی محبت تھی. میں اہل سنت کے بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اٹھائیے اپنی کتابیں اور مجھے بتائیے کہ اسلام سے پہلے کون کتنا پیسے والا تھا، اسلام کے بعد کون کتنا پیسے والا نہیں تھا. جناب خدیجہ کا لقب تھا ملیکۃ العرب، یعنی عرب کی ملکہ. کہ جب بی بی چلتی تھی، بی بی کی ابا تھی پیچھے، سات کنیزیں صرف بی بی کی ابا کا کپڑا اٹھاتی تھی. اتنا پیسہ تھا کہ نبی کی کتنی زوجہ تھی؟ نو ازواج تھی. ایک نبی کی بی بی نے کہا رسول خدا کو، یا رسول اللہ خدیجہ کے لیے اتنا کیوں روتے ہیں، بی بی کو اتنا کیوں یاد کرتے ہیں؟ اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے، میں آپ کے پاس ہوں، خدیجہ کو یاد کرنے کیا ضرورت؟ نبی خدا فرمائے خبردار، اگر تم نو مل بھی جاؤ لیکن خدیجہ نہیں بن سکتی. خدیجہ اس وقت میرے پاس آئے جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے میری مدد کی جب اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت تھی. بی بی ملکۃ العرب تھی، لیکن جب بی بی اس دنیا سے جانے لگتی ہیں وصیت کرتی، یا رسول اللہ جو لباس میرے تن پر ہے اسی لباس کے ساتھ مجھے دفن کریے گا. جاتے وقت کچھ بھی نہیں، کیونکہ بی بی کو پتا تھا کہ ربی اس قافلے سے نکل کر میرے لیے کفن نہیں لا سکتے، گھیرا تنگ ہے. کہا وصیت پہ عمل کرنا واجب ہے، وصیت کر کے گئی کہ میرے بعد بھی محمد کو کوئی تکلیف نہ ہو. یہ وہ بی بی ہیں. لیکن مولا علی فرماتے ہیں اے لوگو تمہیں یاد نہیں، جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا تمہارے تن پر بدن پر پہننے کے کپڑے بھی نہیں تھے، تم خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے. اب اگر تم مرتے ہو تو تمہارے گھروں سے 7.5 لاکھ اشرفیہ نکلتی ہیں. یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ دولت کہاں سے آئی؟ ابو طالب کیا لقب تھا؟ سردار مکہ کہلاتے تھے. اتنا پیسہ، اتنی دولت تھی ابو طالب کے پاس، لیکن جب مرتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے شیخ ابی طالب میرے بابا اتنے کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ جو سبزی کھاتے تھے کھال اتنی باریک ہو گئی کہ بدن کے نیچے سے وہ سبزی نظر آتی تھی. یہ ابو طالب کا حال تھا. لیکن ان کو دیکھیں، جب یہ حکومتوں پر آتے ہیں تو کہیں پر داماد لگ رہا ہے، کہیں پر رشتہ دار لگ رہا ہے. کہ مولا علی فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو ذر غفاری اس حاکم وقت کے سامنے گیا اور کہتا اے حاکم وقت، میں نے رسول خدا سے سنا تھا کہ جب ہمارے ممبر پر بنی امیہ کا کوئی شخص آ جائے تو سمجھ جانا اسلام کی فاتحہ ہو گئی، اسلام کا ستیہ ناش کر دیں گے. جیسے اس نے سنا کہ ابو ذر کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی شاہد ہے کہ تم مجھے کہہ رہا ہے کہ بنی امیہ کے ممبر سے آنے پہ کیا ہوگا؟ اسلام کی فاتح ہو جائے گی، اسلام کا ستیہ ناش ہو جائے گا، صحیح اسلام لوگوں کے درمیان سے چلا جائے گا. ابو ذر نے کہا کوئی خاص گواہ تو نہیں ہے؟ کہ ابو ذر تجھے 80 کوڑے لگنے چاہیے، کیونکہ تو نے ہمارے اوپر، رسول خدا کے اوپر تہمت لگائی ہے کہ نبی خدا نے تجھے کہا. کہتے ابو ذر جب مشکل میں گرفتار ہوا تو اسے علی کی یاد آئی. کہتے ٹھہرو ایک گواہ ہے میرے پاس. کہتا ابو ذر مولا علی کے دروازے پہ، یا علی مجھے کوڑے مارنا چاہتے. کہا کیوں؟ کہ یا علی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے. مولا فرماتے مجھے سنانے کی ضرورت نہیں، بس مجھے دربار میں لے چل، تو نے جو کہا صحیح کہا. کو سنانے کی ضرورت نہیں، ابو ذر تیری زبان پہ اعتبار ہے. مولا علی دربار میں آتے ہیں، کہتے ہیں ابو ذر نے جو کہا صحیح کہا. یہ خلیفہ وقت کہتا ہے یا علی فیصلے میں تو اس طرح ہوتا ہے دونوں کی باتیں سنی جاتی ہیں، آپ نے نہ میری بات سنی نہ ابو ذر کی بات سنی، یہ آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ ون سائیڈڈ. مولا بڑے جلال میں کہتے ہیں تو مجھے قضاوت سکھائے گا، تو علی کو فیصلہ سکھائے گا. کس طرح فیصلہ؟ کہ تو نے نہیں سنا نبی خدا نے کیا فرمایا تھا؟ اگر آسمان تمہارے سروں سے چلا جائے، اگر زمین تمہارے سروں سے اٹھ جائے، بس یہ سن لینا، مان لینا، ابو ذر جو کہے گا سچ کہے گا. کبھی شک سلوا کبھی ابو ذر کی گواہی پہ شک نہیں کرنا, جو کہہ رہا ہے صحیح کر. یہ جب حکومتوں پہ آئے, داماد کہیں پہ لگ گئے, رشتہ دار کہیں پہ لگ گئے, سب کو لگا لیا جس طرح آج آپ کی دنیا داری میں ہوتا ہے. لیکن جب بیوی کے حق کی دینے کی بات آئے تو کیا کہا؟ نہیں, مال کی محبت, دنیا کی محبت. کہتے جناب زہرا کے گھر کا دروازہ کھٹکا, کچھ لوگ آئے. بیوی نے حسن و حسین کو بھیجا, کہا جا کر پوچھو کون ہے. پوچھا گیا کون ہے, کہا بیوی کو جا کر کو بیوی ہم آپ کی زمین کے جو مزدور ہیں ہمیں نکالا گیا ہے. فتح کے جو مزدور زمین پہ کام کرتے تھے, بیوی کے بڑے مزدور رکھے ہوئے تھے, آئے کہا بیوی حکومت وقت نے ہمیں نکال دیا. یہ کہہ کر کہ یہ زمین زہرا کی نہیں ہے, ہماری ہے. بی بی فرماتی ہے نبی کو جاتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے, ابھی سے انہوں نے وہ علامتیں دکھانا شروع کر دی. فرماتے بی بی نے کچھ بیویوں کو جمع کیا, برقع پہنا, چادر پہنی, بیویوں کے جھرمٹ پر چلی. صحابی کہتے جیسے بی بی دربار میں آ رہی تھی تو یہ لگ رہا تھا کہ رسول خدا آ رہے ہیں. بی بی کے چلنے کا انداز یہ تھا, ایسے لگ رہا تھا کوئی رسالت آ رہی ہے, ایسے لگ رہا تھا کہ زہرا نہیں رسول خدا چل کر آ رہے ہیں. بی بی وہاں پر آتی ہیں, کہتی ہیں خدا کی حمد و ثنا کرتی ہیں, الحمدللہ کہتی ہیں, اپنا خطبہ پڑھتی ہیں, اس کے بعد مخاطب ہوتی ہیں. کہتے بی بی کا جلال بڑا عجیب تھا, دیکھنے والا تھا. کہتی اے ابن ابی قباحہ تم نے کیا کہا, میرے مزدوروں کو تو نے نکال دیا. کہ تجھے یاد نہیں کہ جب بارش ہوتی تھی زمین پر گندا پانی اکٹھا ہوتا تھا, تم نجس پانی پیتے تھے, میرے بابا نے تجھے طہارت سکھائی. تجھے یاد, تجھے یاد نہیں تو زمین پہ میلا گندلا پانی پیتا تھا, میرے بابا نے تجھے سکھایا کہ طہارت کیا ہوتی ہے. تجھے یاد نہیں تو اونٹوں کی نجاست کو اٹھاتا تھا, میرے بابا نے تجھے بتایا کہ نجس کیا ہوتا ہے, پاک کیا ہوتا ہے. تجھے یاد نہیں جب بھیڑیے حملہ کرتے تھے تم لوگ چھپ جاتے تھے, میرے شوہر علی نے تجھے بچایا. تجھے یاد نہیں کہ میدان جنگ میں میرے بابا کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے, کس نے رسول کو اٹھایا. آج تو مجھے بتایا کہ نبی کا دین کیا ہے, تو اہل بیت کو بتائے گا کہ بیت کیا ہے, تو مجھے دین سکھائے گا, کس لیے میرے مزدوروں کو نکالا ہے. کہتا بی بی میں نے نبی سے سنا ہے, نحن معاشر الانبیاء, ہم جو معاشر الانبیاء ہیں, ہم جو نبی ہیں, نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے نہ ہمارا کوئی ورثہ ہوتا ہے, نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے. بی بی نے کہا یہ تو مجھے بتائے گا کون کس کا وارث ہوتا ہے. ایک سوال چھوٹا سا میں اپنے سنت کے بھائیوں سے کروں گا. قبلہ گھر ہے میرا, غور سے سنیے گا, مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں, توجہ ہے آپ کی, کیونکہ تھوڑا حساس مسئلہ ہے, فدق کا مسئلہ. اللہ گھر ہے میرا, میں بچوں کو نہیں بتاتا کہ بیٹو یہ جو میرا ورثہ ہے یہ تمہارا نہیں ہے. میں کسی پڑوسی کو کہہ کر جاتا ہوں جب میں مر جاؤں تو میرے بچوں کو میرا گھر نہیں دینا. عقل تسلیم کرتی ہے. بیوی نے کہا کہ بابا ہے میرے, فدق میرے بابا کی, مجھے نہیں بتایا کہ زہرا تمہاری نہیں, تم کون ہوتے ہو کہ تجھے بتا کر گئے کہ میں وارث نہیں ہوں. بتانا کسے چاہیے تھا, مجھے چاہیے تھا. کیا تو میرے بابا سے زیادہ قرآن جانتا ہے؟ کیا میرے بابا نے قرآن بھی پڑھا تھا کہ وہ ورثہ سلیمان داؤد, سلیمان نبی داؤد نبی دونوں وارث بھی ہیں اور ورثہ بھی لے رہے ہیں. کہ جب وہ ورثہ لے سکتے میں ورثہ نہیں لے سکتی. پھر بی بی بڑے جلال میں آ کر کہتی ہے تو اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہے, میں زہرا نہیں بن سکتی. تو ورثہ لے سکتا, میں نہیں لے سکتی. آئیے اپنے بھائیوں سے پوچھتا ہوں, اہل سنت کے بھائیوں سے. قبلہ امام حسن کی شہادت کا وقت ہوا, مولا کو دفن کرنے گئے, دفن کرنے نہیں دیا. کیوں کیوں؟ کہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے, یہ میرے شوہر کا ورثہ مجھے ملا ہے. بیوی ورثہ لے سکتی ہے, بیٹی نہیں لے سکتی. جب ان کے باپ کو دفن کرنے کا وقت آئے کیا کہا کہ میرے باپ کو میرے شوہر کے گھر میں دفن کرنا. کہا کیوں؟ کہ میں ہوں نبی کی زوجہ، مجھے اس گھر سے حق ملنا ہے، ورثہ ملنا ہے. کتنی نبی کی ازواج تھی؟ نو. کتنا شریعت میں ورثہ ملتا ہے؟ آٹھواں حصہ. اگر ایک ایک بیوی کو ملے تو کتنا ملے گا؟ نواں حصہ. محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہا تم چلی ہو نبی کا ورثہ لینے، نو بیویاں ہیں، نواں حصہ ملے گا. کہ اگر تقسیم کرو گے تو تمہیں ایک تکیے کی جگہ ملے گی، قبر کی جگہ نہیں ملے گی. تم کہتی ہو کہ ہم اپنے باپ کو دفن کریں گے، رشتہ دار کو دفن کریں گے، کہ کبھی قبر کی جگہ نہیں ملے گی. اور بیوی کا حصہ بنتا ہے ساڑھ سات بٹا، ایک بیٹی ہے نا، ساڑھے سات بٹا حصہ بنتا ہے. کب بیوی کو حق نہیں دیا؟ جب زوجیت کی بات آتی ہے وہاں پہ ورثے کو مانتے ہیں لیکن بیوی کے حق کو نہیں مانتے. اچھا یہ فدق ہے کیا؟ یہ بیوی کو ملا کب؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے سورہ انفال، قرآن مجید کا سورہ، اسے ضرور پڑھیے گا. اس میں خدا نے ہر کسی کا جو وارث ہے، مال غنیمت جو جنگوں میں ملتا تھا، اس کا ایک ایک حصہ اللہ نے سمجھایا ہے. حدیث نہیں، روایت نہیں، کیا ہے؟ قرآن مجید کا سورہ ہے. جو نہ مانے وہ بے ایمان ہے، جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو. اب نبی خدا نے جیسے خیبر کو فتح کیا، تو اب جن لوگ جو فاتح تھا اس کا حصہ الگ ہے، جو جنگ میں زخمی ہوا اس کا حصہ الگ ہے، اور بعض ایسے تھے جنگ ختم ہو جاتی تھی بعد میں آ کر ملتے تھے، آخر میں آ کر ملتے تھے، پہلے بھاگ جاتے تھے، جنگ ختم ہوئی آخر میں آ کر مل گئے. ان کا حصہ بھی الگ تھا. پوری تقسیمات نبی خدا نے بتائی ہیں. کہتے جب نبی نے خیبر کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد اب چلے، جب واپس جاتے ہیں تو ایک یہودی قبیلہ تھا، ان یہودیوں کو پتا تھا نبی کے لشکر میں ایک شیر خدا ہے، نبی کے لشکر میں ایک صاحب ذوالفقار ہے، یہ جہاں بھی جاتا ہے فتح یاب ہوتا ہے، اسے شکست نہیں ملتی. ڈر گئے مولا علی کی تلوار سے، آ گئے رسول کے سامنے، یا رسول اللہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. ان کے پاس زمین تھی جسے کہا گیا فدق. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ زمین آپ کو ہبا کرتے ہیں. دیکھیے دو چیزیں اسلام میں، ایک ہے مال غنیمت. مال غنیمت اگر مسلمانوں کو ملتا تو وہ نبی کا صرف حق نہیں تھا، جن جن لوگوں نے جنگ میں شرکت کے سب کا حق. اگر 10,000 کا لشکر ہے، آپ نے جنگ لڑی، نبی خدا کا کہا رسول اللہ جو فاتح ہو اس کو اتنا دو، جو زخمی ہو اس کو اتنا دو، جو غریب ہے ان کو اتنا دو، پورا مال پوری امت میں تقسیم ہوتا تھا. لیکن جو چیز ہبا، ہبا کہتے ہیں یعنی گفٹ، ہدیہ کوئی نبی کو کر دے، یعنی میں اگر مر جاتا ہوں یہ ہبا کر دیتا ہوں زمین کسی امام باڑے کو یا کسی شخص کو نیک کام کے لیے، اب وہ چیز ہے نبی کی ملکیت. اس میں وہ چیزیں نبی کی ملکیت، نبی چاہیں اپنے لیے رکھیں، چاہیں کسی مسلمان کو دے، یا چاہیں کسی اور کو دے، یہ فقہی مسئلہ ہے. اگر کوئی شخص، اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنا گھر اپنے بیٹے کے نام پہ کر کے جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے جو دوسری اولاد ہے وہ ادعائے ورثہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے نام پہ کر کے آیا. بی بی فرماتی ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ زمین میرے بابا کی ہے، بالفرض میں نے مان لیا کہ کوئی ورثہ نہیں ہے، لیکن میرے بابا نے تو اپنی ہی زندگی میں یہ زمین میرے نام پہ کی تھی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد بھی یہ ورثہ نہ ہو، کب اپنی زندگی میں یہ نام کر کے گئے. کہتے بی بی نے سند بھی پیش کی، کہتا ہے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ پیش کرو. بی فرماتی تم مجھ سے گواہ مانگتا ہے؟ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ نبی خدا نے تجھے کہا؟ کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بی فرماتی ہاں لیکن میرے پاس گواہ ہے. کہ کون ہے؟ کہ سب سے بڑا گواہ میرا شوہر علی مرتضیٰ. کیا کہتا ہے؟ کہتا شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہے. بی بی فرماتی تو کیسا مسلمان ہے؟ مجھے کوئی آیت دکھا، کوئی حدیث دکھا جس میں کہا گیا ہو کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں ہوتی. کہ چپ ہو گیا. بیوی نے کہا اور گواہ چاہیے؟ کہا آپ بتاؤ. کہ حسن حسین میرے گواہ ہیں. کہ بچوں کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. بیوی نے کہا تم کن کے لیے کہہ رہا؟ جن کے لیے رسول خدا نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ، جو جنت کے سردار ہیں ان کی گواہی قبول نہیں. کہا نہیں. کہتے جب اس نے ہر بیوی کی گواہی کو رد کیا، یا پورا تربار جو تھا ہر صحابی رونے لگا. کہ جب صحابی رونے لگے، جب بیوی کی مظلومی سب کے ساتھ آیا ہو گئی، ایک مرتبہ اس مجمع میں سے ایک بیوی اٹھی، اس نے کہا مجھے پہچان میں کون ہوں؟ سب نے دیکھا ام ایمن ہے. یہ بڑی بزرگ سن بیوی تھی. بعض روایت کہتے ہیں رسول خدا کی پیدائش کو بھی اس نے دیکھا تھا. ام ایمن کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں یہ زمین زہرا کی زمین ہے, یہ فدق بی بی کی زمین ہے. یہ پھر کہتا ہے عورت کی گواہی آدھی گواہی ہے قبول نہیں. یہ اتنا کہنا تو ام ایمن بڑے جلال میں آ کر کہتی ہے, کہتے اے نبی کے صحابیو کیا تمہیں پتا نہیں کہ نبی خدا نے میرے حق میں کیا فرمایا تھا کہ جب بھی ام ایمن گواہی دے اس کی گواہی کو آدھا نہیں پورا سمجھنا. لیکن جب مجبور ہو گیا, دیکھا صحابی رو رہے ہیں گواہیاں آ گئیں, اس نے مجبوری کی حالت میں بیوی کو لکھ کے دے دیا کر یہ لیجیے آپ کا حق. لیکن ایک دوسرا اس سے بڑا ملعون تھا, کہتی بیوی جب جا رہی تھی اس نے راستے میں بیوی سے یہ کاغذ لے لیا اور پارا پارا کر دیا. اس کو میں چھوٹی سی مثال دے گیا, ابن اب الحدید اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, دوسری کتاب الامامہ والسیاسہ اس میں یہ واقعہ پورا کمپلیٹ لکھا ہوا, اہل سنت کی کتابیں ہیں. پر ابن اب الحدید کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کیا ہوتا اگر یہ بیوی کو فدق دے دیتے, زمین ہی تو تھی کیا ہوتا بیوی کو دے دیتے, خلافت پہ تو تھے حکومت پر تو تھے, ایک زمین کے دینے سے کیا ہونا تھا. اس نے کہا تجھے پتا نہیں, اگر فدق دیتے کل علی خلافت مانگتا, اگر ایک چیز دیتے دوسری چیز بھی دینی پڑتی. تو اس نے ایک چھوٹی سی مثال دی کہ دیکھو اگر کسی کلاس میں بچے بیٹھے ہیں, ایک بچے سے استاد نے پوچھا تجھے الف آتی ہے, بچے نے کہا نہیں آتی, استاد نے لاٹھی ماری آگے بڑھ گیا. دوسرے بچے نے کہا تو بڑا نکما ہے تجھے الف نہیں آتی, کہا الف بھی آتی ہے بے بھی آتی ہے, بے بھی آتی ہے تو تے بھی آتی ہے, تے بھی آتی ہے تو سے بھی آتی ہے, لیکن مجھے یاد تک گننا نہیں آتا. کہ پھر بتایا کیوں نہیں, کہ اس نے الف کا پوچھا میں الف بتاتا ایک لاٹھی لگی, بے بتاتا اگر تے نہیں آتی دوبارہ مارتا, سے نہیں آتی دوبارہ مارتا, جیم نہیں آتا دوبارہ مارتا, کہ یہاں تک کہ یہ تک مجھے مارتا جاتا. میں نے کہا مجھے الف ہی نہیں آتا, ایک بار مارا. کہ اگر یہ کہہ دیتے کہ فدق بی بی کا ہے تو انہیں پھر خلافت بھی دینی پڑتی, انہیں پھر ہر چیز دینی پڑتی, کہ اس لیے انہوں نے پہلے ہی دور میں کیا کر دیا بیوی کو فدق نہیں. یعنی ان کی ہوشیاری تھی, ایک سیاست تھی. کہ مولا علی فرماتے ہیں انہوں نے یہ کام کیوں کیا, کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا کے مال کی محبت تھی. اس مال نے اتنا فدق کا پیسہ تھا کہ یہ ڈرتے تھے اگر ہم نے فدق بیوی کو دے دیا تو بنی ہاشم پیسے والے ہو جائیں گے, انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, ان کے پاس پیسہ آ جائے گا. لیکن ان کو نہیں پتا اگر علی اشارہ کرتے دنیا کے پہاڑ سونے کے بن جاتے, اگر اہل بیت اشارہ کرتے تو پورا جہاں سونے کا بن جاتا. ان کے سامنے پیسے کی قیمت نہیں ہے. فرماتے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مولا جب مشہد میں آئے تو مامون نے مولا کو بدنام کرنا چاہا, یہ دکھانا چاہا کہ مولا فقیر ہیں. اس نے کہا کیا, کہا کہ توس کی جتنی زمینیں ہیں امام رضا خریدنے والے ہیں اور بڑے دام میں خریدنے والے ہیں. اگر زمین ہزار کی ہے تو مولا کتنے میں خریدیں گے, 10,000 میں خریدیں گے. اب کہتے مولا رضا مصلے پہ بیٹھتے تھے, پورا شہر آ گیا کہ اپنی زمینیں بیچے زیادہ پیسے مل رہے تھے. اس بھی وقت اگر ایران میں جائیں تو ایران کی حکومت امام رضا کی قرض دار ہے, اتنا پیسہ ہے مولا رضا کے حرم کے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ خدا آپ کو زیارت بھی نصیب کرائے, اتنا بڑا مولا رضا کا حرم ہے ماشاءاللہ, کیونکہ مولا کی زمینیں اتنی ہیں, اتنے باغات ہیں, مولا نے اتنی خریداری کی تھی. مامون نے کہا مولا کو بدنام کرے گا, کہا سب کو بلا لیا, سب آ گئے, صفے لگی ہیں, مولا مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک آتا ہے مولا میری 4 گز کی زمین ہے, 20 گز کی زمین ہے. کہا مولا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں, مسلح کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں, ہاتھ نکالتے ہیں, کبھی سونے کے سکے دے رہے ہیں, کبھی درہم دے رہے ہیں, کبھی چاند دے رہے ہیں. مامون کے سپاہی دوڑتے کہ مامون جا کر رضا کو روکو, اگر نہیں روکو گے پورا مشہد خرید لے گا.
علی ابن موسیٰ رضا بلند تر سر لو,
جا کر امام رضا کو روکو. کہتا پھر آ کر اس نے مولا کے لوگوں کو آپ چلے جائیں, بہت ہو گیا, اس سے زیادہ امام کے مزاحم نہ ہوں, مولا کو زیادہ آپ تکلیف نہ دیں. دیکھیے اہل بیت اگر چاہتے پوری کائنات کو خرید سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیوں کیا, تاکہ دنیا کو بتائیں کہ کون عادل ہے, کس نے ہمارا حق کھایا. فرماتے یہ مجلسوں کی بنیاد اس لیے رکھی گئی تاکہ آپ کو حق اور باطل کی پہچان ہو. کربلا کا میدان کیا ہے؟ یہ دو محاذ ہیں، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. اور مولا فرماتے ہیں یہ باطل بھی بڑا عجیب ہے، یہ ایک ایسا لبادہ پہنتا ہے، ایک ایسا لباس پہنتا ہے کہ دیکھنے والا نہیں پہچان پاتا کہ یہ حق ہے یا باطل ہے. مثال کے طور پہ یہ لباس کوئی بھی پہن لے، ہر انسان سمجھے گا بھائی یہ مولانا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا اس کی حقیقت کیا ہے، آپ کو کیا پتا اس کے نیچے کیا ہے، آپ ظاہر کو دیکھتے ہیں. مطلب فرماتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں آتا، یعنی وہ تشخیص نہیں آتی، وہ لیزر نہیں آتا، وہ سینسر تمہارے وجود میں نہیں آتا کہ تم یہ پہچان پاؤ کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، کہ یعنی وہ سینسر کیا ہے. مولانا کا سب سے پہلے یہ دیکھو، اگر کسی شخص کے دل میں، اگر کسی شخص کے قلب میں دنیا کی محبت ہے تو سمجھ جاؤ یہ باطل پر ہے. اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، خوف خدا ہے، تو سمجھ جاؤ یہ حق پر ہے، باطل پر نہیں ہے. میں نے ابو ذر غفاری کا آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ابو ذر جب شام میں جاتا ہے، معاویہ اس کا بڑا استقبال کرتا ہے، ابو ذر کو پھنسانا چاہتا ہے، لیکن ابو ذر کون تھا؟ ابو ذر وہ تھا جس کے دل میں مولا علی کی محبت تھی. ابو ذر مسجد میں چلا جاتا ہے، کہتا معاویہ میں تیرے گھر پہ نہیں آؤں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا. معاویہ، کیونکہ تو نے یتیموں کا مال کھایا ہے، تو نے غریبوں کا مال کھایا ہے. ابو ذر کو بدنام کر کے معاویہ کیا کرتا ہے؟ کچھ پیسوں کی بوریاں معاویہ ابو ذر کی طرف بھیج دیتا ہے. ابو ذر رات کو سوتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، بوریوں کو دیکھتے ہیں، جیسے نیند سے اٹھتے ہیں اپنے مولا علی کی طرح پیسوں کی بوریاں پیٹ پر رکھتے ہیں، بازار میں نکل جاتے ہیں، غریبوں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، پیسے بانٹتے جاتے ہیں، کہتے صبح ہو گئی پوری بوریاں ختم ہو گئی. صبح کو معاویہ آیا، کب بوریاں پیسوں کی لے کر آؤ. ابو ذر کو بدنام کرتے ہیں، یہ تمہیں کہتا ہے مال کی محبت نہ رکھو، لیکن خود دیکھو پیسوں کے ساتھ سو رہا ہے، پیسوں کی بوریاں رکھی ہوئی ہیں. جیسے صبح ابو ذر کو باہر لاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بوریاں تو ہیں لیکن پیسے نہیں. کہ ابو ذر پیسے کہاں گئے؟ کہ پتہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ رات کو پیسے رکھ کر گیا. میں نے کہا یہاں غریب بہت ہے، میں نے علی کی طرح بوریاں اٹھائی، تقسیم کی، کہ سارا مال تقسیم کر دیا. معاویہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں اس سے نہیں لڑ سکتا، میں اس کو نہیں جھکا سکتا، میں اس کو نہیں ڈرا سکتا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا کے مال کی محبت نہیں ہے. جس کے دل میں دل میں مال دنیا کی محبت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس حرام و حلال کی تشخیص ہے. آج ہم دنیا کا مال کھا جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ مال کہاں سے آیا، سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، کہ تقبلا گھر میں کمائی نہیں ہے، روزگار زیادہ نہیں چلتا، اگر رشوت نہ لوں تو کیا کروں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اگر کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو متقی کا عمل قبول کرتا ہے. چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے روزے رکھ لو، کتنی عبادتیں کر لو، کہتے جب تک تقوا نہیں ہے، جب تک خوف خدا نہیں ہے، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، کوئی بھی عبادت قبول. ایک طالب علم تھا، سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، کہتا ہے میں نے بڑی عبادت کی، 20 سال میں نے محنت کی اپنے کردار کو سنبھالنے کی، اپنے کردار کو بنانے کی. کہتا ہے ایک دن آیا، مجھے نماز میں لذت نہیں آ رہی تھی، مجھے عبادت میں لذت نہیں آ رہی تھی، مجھے ذکر خدا میں لذت نہیں مل رہی تھی. کہتا میں پریشان ہو گیا، رونے لگا، خدایا میں نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے تو نے لذت مجھ سے چھین لی، میں نے کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مجھے دعا میں لذت نہیں ملتی. کہتا رات کو سو گیا، ایک فرشتہ میرے خواب میں آتا ہے، کہتا تمہارا رب تجھے کہہ رہا ہے تو نے بغیر اجازت کے کسی مومن کا مال کھایا ہے. کہتا میں نے تو کبھی نہیں کھایا، مجھے یاد بھی نہیں آ رہا تھا. ایک دفعہ میرے ذہن میں بات آئی، میں کسی